نحمد ونصلي على رسوله الكريم في وزي الثاني شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے آج 18ویں مجلس میں سے پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار کی صبح 16 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، طبیعت کی آلائشوں سے پاک. طبیعت جو بگڑ چکی ہے اور یہ آلائشیں ڈالتی رہتی ہے، اس کی آلائشوں سے پاک. ماحول کے اندر جو دلی فضائیں چل رہی ہیں، اس کے اثرات ہمارے دل پر پڑتے رہتے ہیں، اس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں من یاش و ذکر رحمان نقید لہو شیطان فہو لہو قرین. جب رحمان کے ذکر سے غفلت کی جاتی ہے تو اللہ پر بارہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، وہ ڈالتا رہتا ہے علیش. تو ہمارا دل ان ساری علائشوں سے پاک، صاف، شفاف ہو جائے. جب یہ ساری علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر ایسی استعداد آتی ہے، ایسی ہمت آتی ہے، ایسی قوت آتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی اس کی رضا کے قریب کرتے، اس کی خوشنودی کے قریب کرتے، جو اس کی اطاعت سے ہی ممکن ہے، نافرمانی سے نہیں. تو اطاعت کی ہمت، اطاعت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا. شریعت مطہرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کامل ہے، مکمل ہے، اس میں جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنے کی ہمت مل جائے، کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس کی رضا کے قریب ہو جائیں گے، اس کی خوشنودی کے قریب ہو جائیں گے، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ کے روکنے والا بن گیا. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ تاثیر ہمیں عطا فرمائیں گے. اور یہ باتیں حضرت کی اس زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ خطاب ہے جو آپ کے پاس اسی مقصود کو لے کر حاضر ہوتے تھے. اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتاریں گے. تو فرماتے ہیں اس مجلس میں، 18ویں مجلس ہے، یہ ترجمہ مولانا عاشق لائی میرفی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، اصل جو ہے وہ عربی کے اندر ہے. فرماتے ہیں حق تعالی نے تجھ کو دو جہادوں کی اطلاع دی ہے، تعالیٰ نے تجھ کو دو جہادوں کی اطلاع دی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. بس باطنی جہاد تو نفس و خواہش اور طبیعت و شیطان سے لڑنا، معصیتوں سے اور لغزشوں سے توبہ کرنا اور اس توبہ پر قائم رہنا، اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ خطاب میں نے عرض کیا کن کے ساتھ ہے؟ جو آپ کے پاس اس زمانے میں اس کے لیے آتے تھے کہ ان کے دل کے اندر جو منفی قوتیں ابھرتی ہیں ان کو دبانا آ جائے. منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے، شیطان کے مقابلہ کرنے کی ہمت آ جائے، نفس سے بچنے کی ہمت آ جائے، اس لیے وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اس طریق کو سمجھا رہے ہیں، اسی میں فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تجھ کو دو جہادوں کی اطلاع دی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. اب باطنی جہاد کیا ہے؟ نفس، خواہش، طبیعت اور شیطان سے لڑنا. کیوں؟ نفس اور نفس کے تابع جو خواہش ہے، یہاں خواہش مطلق مراد نہیں ہے، جو جائز خواہشات ہیں وہ مراد نہیں ہے. بعض باتیں کس طرح بولی جاتی ہے اس میں مقصود کیا ہوتا ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ ہر خواہش ہی بری ہے، یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے ہر انسان کو عطا فرما رکھی ہیں ان جائز خواہشات کو جائز طریقوں سے پورا کرنا اس کی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے. تو یہاں مراد ان ناجائز خواہشات کی باطنی جہاد، یعنی ظاہری جہاد جو ہے وہ آگے آئے گی بات، وہ تو نظر آ رہا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے بابو کے ساتھ مقابلہ کرنا، مقابلہ کرنا وہ مستقل چیز ہے. اور یہ جہاد باطنی کیا ہے؟ یہ خفیہ ہے، یہ اندر ہی اندر چلتا ہے، باہر پتہ نہیں چلتا. وہاں تو تلوار ہے پرانے زمانے کے اندر، تیر ہے، جو گھوڑے ہیں، وہ جو سواریاں ہیں آج کے زمانے میں، نئی ایجادات آ گئی، ٹینک ہیں، گنے ہیں، بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، اور جو بھی نئی نئی ایجادات پہ چلی جائیں گی یہ سب نظر آتی ہیں. لیکن جو باطنی جہاز ہے، کیونکہ باطنی دشمن بھی چھپا ہوا ہے، جو شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، نفس جو ہمارا دشمن ہے یہ بھی مخفی چھپا ہوا ہے، غلط خواہشات بھی اندر چھپی ہوئی ہیں، باہر کسی کو بتائی نہیں. انسان کی طبیعت جو بگڑ چکی ہے وہ بھی چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی اطلاع دی ہے. کہ تعالیٰ نے تجھ کو دو جہادوں کی اطلاع دی ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں. قد اخبرک اللہ عز وجل بے جہادین، ظاہر و باطن، کہ اللہ نے دو جہادوں کی اطلاع دی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. تو باطنی جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جو بگڑا ہوا ہے، جو اللہ کی بغاوت پر ابھارتا ہے، وہ اندر ہی اندر مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے اور ڈھیر کر دیتا ہے. کہ اچھا بھلا آدمی جانتا بوجھتا سمجھدار دنیاوی اعتبار سے عقل مند، جی دنیاوی اعتبار سے چست، دنیا کے کاموں میں بہت بڑا ہوا ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں سست، ہمت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے، جی ہی نہیں چاہ رہا، اور اسی کے تابع پھر خواہشات آ گئی، اور اسی کے تابع آ گئی جو طبیعت بگڑی ہوئی ہے، اور شیطان جو ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو فرماتے ہیں شیطان سے لڑنا اور معصیتوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا مستقل جہاد ہے. یعنی شیطان کا اثر آ گیا، نفس نے غلبہ کر لیا، غلط خواہشات حاوی ہو گئی، بگڑی طبیعت غالب آ گئی اور نافرمانی ہو گئی، معصیت ہو گئی اور لغزش ہو گئی. تو اس کا جہاد کیا ہے؟ اب ہو ہی گئی غلطی ہو ہی گئی، گناہ ہو ہی گیا، نافرمانی ہو ہی گئی، لنس ہو ہی گئی، تو اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اس کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے اس کی تلافی کا طریقہ متعارف توبہ کر لو. صفائی ہو جائے گی. یہ جہاد ہے کہ نفس نے غلبہ پا لیا تھا، اس کے غلبے سے غلط کام ہو گیا، غلط خواہشات غالب آ گئی، غلط کام ہو گئے، لغزش ہو گئی، غلط کام ہو گئے. شیطان نے غلبہ کیا، مغلوب ہو گئے، تو اب کیا کرو؟ ان معصیتوں سے، لغزشوں سے کیا کر لو؟ توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے آگے اقرار کر لو، اور اس توبہ پر قائم رہنا. اس توبہ پر قائم رہنا، یہ نہیں کہ پہلے سے سوچ رکھا ہے ابھی توبہ کر رہے تو پھر کر لوں گا، یہ توبہ نہیں ہے. کہتے لب پہ توبہ، دل پر از لذت گناہ، یہ توبہ. توبہ تو ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، دل کے اندر شرمندگی، دل کے اندر ندامت کہ میں نے غلط کیا، نافرمانی کی. اللہ کے آگے اقرار کر کے دل کے اندر پختہ عزم کہ اب کبھی میں نہیں کروں گا، اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اب اللہ کی نافرمانی یہ میں نہیں کروں گا، یہ لغزش نہیں کروں گا، یہ معصیت نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. تو یہ مستقل جہاد ہے جو ہر وقت کرنا ہے، اور پھر اس توبہ پر قائم رہنا، یعنی اپنی پوری نصاب پر کوشش کر کے اس پر قائم رہنا، اور شہوتوں اور حرام چیزوں کا ترک کرنا. اور یہ ہے باطنی جہاد. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کب فرما رہے ہیں؟ 545 میں. آج بھی ضرورت ہے یا نہیں جی؟ آج بھی اس کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے. یہ ہے صوفی، سب نام پر صوفی لگا لینا، صوفی کہلوا لینا، یہ بات نہیں ہے. یہ ہے صوفی، یہ دل کی صفائی کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ دل کے اندر سے میل بچائے نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صوفی یہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے لغزشوں سے، معصیتوں سے، نافرمانی سے، پھر اس پر جمع رہتا ہے، یہ اپنے نفس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، طبیعت کا مقابلہ کرتا رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. تو یہ باطنی جہاد ہے، اور آگے فرماتے ہیں، اور ظاہری جہاد ان کافروں سے لڑنا ہے جو اعراض رکھتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مستقل ہے، اللہ کے دشمن ہے، اس کے بعد ہیں. اور یہ ان سے آگے مقابلہ، اور ان کی تلواروں اور ان کی برچیوں اور ان کے تیروں کی سختیوں کو جھیلنا. جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہی ہتھیار تھے. اب جب مقابلہ ہوگا تو مقابلے کے اندر تیروں کے زخم لگیں گے، تلواروں کے زخم لگیں گے، برچیاں لگیں گی، اس کا کیا؟ جھیلنا، اور قتل کیے جائیں، قتل کریں اور قتل کیے جائیں. تو مقابلہ جب ہوگا تو دونوں طرف سے ہوگا، کوئی ادھر سے ادھر سے. اب یہ دونوں جہادوں کی قسموں کی تھوڑی تھوڑی تشریح فرما دی. حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور دونوں کا ہے، ظاہری جہاد کا بھی، باطنی جہاد کا بھی، کافروں، مشرکین، منافقین، اللہ کے دشمن، اللہ کے باقی، ان کے ساتھ جو ظاہری ہتھیار ہیں جس زمانے میں بھی آئیں گے، یہ اس زمانے میں یہ ہیں، اب یہ دوسرے آ گئے، ان کے ساتھ. اور باطنی جہاد ہے، یہ بھی ہر وقت کا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی طبیعت کے ساتھ، اپنی غلط خواہشات کے ساتھ، یہ ہر وقت کا ہے. ہر آدمی اگر غور کر لے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو یہ ہر وقت کا ہے. نفس ہر وقت مچلتا رہتا ہے، یہ ہمیں گرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بگڑی طبیعت غلبہ کرتی رہتی ہے، غلط خواہشات غلبہ کرتی رہتی ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ سستی ہو گئی. یہ سستی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نفس نے غلبہ کر لیا، یہ خواہش نے غلبہ کر لیا، اس کے غلبے سے بے ہمت ہو گئی. پتہ ہے، معلوم ہے، نماز پڑھنی ہے، بچلا دیتا ہے، پچھلا دیتا ہے. یہ ایسا دشمن ہے ہمارا شیطان اور نفس جو ہے، یہ ہمیں نماز کے کمال درجے پر جانے دیتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے. شاید شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صراط مستقیم، جس میں اللہ والوں نے ہر زمانے میں اس کی محنت فرمائی اپنے متعلقین کو. یہ بھی غریب کے زمانے میں، یہ تو فرما رہے ہیں اس زمانے میں، تو سبب سارا ہے اسی کے لیے، نفس کے موقعوں کو سمجھنا. تو نماز کے کمالات کا ذکر کرتے 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 وہ کس پر فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے، یہ یعنی ایک مثال دی عربی کا ایک مقولہ، کہ اگر گوشت شوربہ ہی صحیح، گوشت نہیں ہے تو شوربہ ہی صحیح، اگر گوشت پر قدرت نہیں ہے تو صرف شوربہ ہی صحیح. کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ اذا فات اللحم اشرب المرقہ، اس طرح کچھ. اس یعنی شیطان اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اگر نماز کے کمال کو، یعنی نماز کا کمال تو یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کر کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے. تو اللہ کی طرف دھیان کو ہٹانے کے لیے بڑے بڑے حرف استعمال کرتا ہے. کل کی تفصیل ہے تو اس میں بہت گئی تفصیل ہے، میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ حضوری کی کیفیت دھیان کدھر لگے؟ اللہ کی طرف. تو بولتے گوشت بھی تو شوربہ ہی صحیح، اس میں کہنا تھوڑی سی کمی بھی ہو جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یعنی بڑی اچھی نماز پڑھی، ساری رعایت رکھی، فرائض واجبات سنن مستحبات بالکل رکھی، کو ایسا خیال ڈال دیا، کو ایسا وسوسہ ڈال دیا، توجہ کو کیا کر دیا اس نے؟ بعض کا تو بڑا نقصان، آدمی اتنا اس پہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کو اتنی شیطان مل جاتی ہے، اس کے چکر میں نہیں آتا، تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ایسا کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ چل، کہ کچھ تو کمی ہے، کمال پر آنا نہیں دیتا. یہ ایسا دشمن ہے. تو ہماری اس کا کشمکش کیا ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کم کمال کی طرف. اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے پھر گھس جاتا ہے. تو یہ دونوں جہاد ہیں. تو یہاں آگے فرماتے ہیں، جب یہ دونوں جہادوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح فرما دی، فرماتے ہیں بس جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے. جہاد باطن زیادہ سخت ہے جہاد ظاہر سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک موقع پر جہاد سے تشریف لائے، واپس آئے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر ہی ہیں، غالباً حکومت کر رہا ہوں، تو صحابہ سے فرمایا کہ رجعنا الى جہاد الاکبر من جہاد الاصغر، کہ ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز میں لوٹ رہے ہیں، چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں دشمن بہت بڑا آ گیا ہے، ابھی تو ہم تلواروں کا مقابلہ کر کے آ رہے ہیں، اس کو چھوٹا جہاز فرما دیا ہے، جہاں خوب مقابلہ ہوا ہے، اب فرما دیا کہ اب مدینہ آ گیا ہے، اب داخل ہونے والے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں کس کی طرف؟ بڑے جہاد کی طرف، چھوٹے جہاد کی طرف. تو گھبرا گئے، سخت کے دشمن آ گیا، بڑا بڑا دشمن آ گیا، جو اس سے بھی زیادہ سخت آ گیا. تو فرمایا یہ جہاد نفس ہے، یہ بڑا جہاد ہے، وہ وقتی ہے، یہ ہر وقت کا ہے، یہ ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر آدمی اپنے دیکھ لیا اپنے، ہر وقت کشمکش چل رہی ہے. جہاد باطن زیادہ سخت جہاد ظاہر سے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اور بار بار کا جہاد ہے، وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے. اور یہ بات ہے، اور جہاد ظاہر سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو؟ اب یہ تجربہ بتا رہے ہیں، اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں، یہ ہیں پیر جو اکثر عرض کرتا ہوں، یہ بار بار اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آج پیر کے نام سے ہمارے اندر میں کوئی احترام کے، تقدس کے جذبات نہیں ابھر رہے. یہ لفظ پیر بدنام ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے آج کل پیروں کو جو دیکھا ہے، جو زیادہ غلط قسم کے کام کر کے پیر کہلا رہے ہیں، حالانکہ پیر کی حقیقت کیا؟ بوڑھا، جس نے زیادہ زندگی گزاری ہے، جس کے تجربات زیادہ، جس کے مشاہدات زیادہ ہیں، جس نے لمبی مدت نفس کے ساتھ مقابلہ کر کر کے اس کو قابو کرنے کی تدبیریں سیکھ لی، شیطان سے مقابلہ کر کر کے اس کے مکروں کو اچھی طرح سمجھ چکے. تو یہ پیر ہے، یہ اس لحاظ سے پیر کہ انہوں نے اس کی ٹریننگ حاصل کی ہے، تربیت حاصل کی ہے، اپنے استادوں سے، اپنے مشائق سے، اپنے بڑوں سے، اپنے رہبروں سے. خود فرماتے ہیں کہ میری سخت تربیت ہوئی ہے. یہ فنسی تھا، نفس کو پہچاننا، اس کے مکروں کو پہچاننا، شیطان کو پہچاننا، اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کو مغلوب کیا، ان کے دعووں سے بچے. اب وہ تجربات سارے ان کے سامنے ہیں، اپنے بھی زندگی کا حصہ گزارا ہے، اپنے بھی اور جن کی تربیت کر رہے، کثیر تعداد میں لوگ آپ سے تعلق جوڑے ہوئے تھے. وہ ہر ایک آ کے اپنے تجربے بتاتا، مجھے نفس نے یہ کہا، مجھے یہ تنگ کر دیا، اس کو طریقہ بتایا. وہ سارا ایک اچھا خاصا تجربہ ہے، جیسے معالج ہے، ڈاکٹر ہے، جب کوئی بیماری زیادہ مہلک ہوتی ہے کہتے پروفیسر کے پاس لے جاؤ جی. کیوں؟ پروفیسر کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہوا ہے، اس نے زیادہ امراض کو دیکھا ہوا ہے، جس کی ہاتھ سے زیادہ کیس گزرے ہوئے ہیں، اس کا تجربہ زیادہ ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. مجھے اس زمن میں یاد آ گیا، پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں، ان کے ایک دوست تھے، جنرل اسپتال میں ہوتے تھے، ملنے کے لیے گئے تو وہاں وہ ملے، تو وہ کہنے لگے میں جنرل اسپتال آیا اسی لیے ہوں کہ یہاں مریض زیادہ آتے ہیں، تجربہ زیادہ ہوتا. ہاؤس جاب کر رہے تھے ڈاکٹر بننے کے بعد، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی ایسے اسپتال میں جہاں مریض کم ہو تاکہ آسانی سے وقت گزر جائے، سہولت سے گزر جائے، تھوڑے سے مریض ہوتے ہیں. وہ کہتے چونکہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں نے اس فن کو سیکھنا ہے اور اس فن کو سیکھنے کے مواقع یہاں زیادہ ہیں کہ یہاں زیادہ مریض آ رہے ہیں تو زیادہ موقع ملے گا زیادہ بیماروں کو دیکھنے کا زیادہ علاج کرنے کا. تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ یہ پیر ہیں, انہوں نے خود اپنی زندگی کے تجربات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جن کی انہوں نے تربیت کی ہے ان کے مشاہدات ان کے تجربات بھی سامنے ہیں, اس لیے اس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد ظاہر سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو. یہ جہاد ہے ظاہر کی سخت کیوں نہ ہو, کیوں یہ نام ہے یہ جہاد کون سا, نفس کے خلاف شیطان کے خلاف طبیعت کے خلاف, یہ نام ہے تمام الفت اور رغب والی حرام چیزوں کے قطع کرنے کا ان کو چھوڑنے کا. کیا فرمایا, یہ جہاد اس لیے سخت ہے زیادہ سخت ہے کہ یہ نام ہے تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کی. یہ غور سے لگ یہ کیسے نبے تلے الفاظ ہیں, جو جائز رغبت ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے, جائز الفت ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے, جائز محبت کا تذکرہ نہیں ہے, حرام کا. کہ یہ جو جہاد باطن ہے یہ تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے کو چھوڑ, اور شریعت کے جملہ احکام بجا لانے کا, جملہ سارے ہماری طرح نہیں ہے ایک دو حکم پر عمل کر لیا بڑے مطمئن بیٹھے ہیں جی ان کے بڑے دیکھدار ہیں, ایک آدھ بات لے لی اور جناب علی بڑے خوش ہیں اندر غرور تکبر بھرا ہوا, کسی کو ہم اپنا سمجھتے کچھ نہیں. میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو ذکر بھی کرتا ہوں, میں تلاوت بھی کرتا ہوں. جیسے ایک صاحب ساتھی ہمارے کسی زمانے میں وہ فرماتے ہیں تو اس وقت دین کی طرف رغبت خود نہیں تھی, ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سر پر امامہ پوری داڑھی اور لمبا کرتا ٹکڑوں سے اونچی شلوار اور ہاتھ میں تسبیح, شریعت کے مطابق پورا کھلیا اور کاروبار انتہائی غلیظ, زبان پر لانا بھی نہیں چاہتا, کھلا چھپا ہوا نہیں, ایک تو ہے تو اس میں اشتباہ ہے نہیں, بالکل غلی کوئی مسلمان بھی نہیں کہے گا اتنا گندا گلی ہلایا دے رہے اس کے لیے ہلایا دے رہے کرندوں کو. میں تعجب سے پوچھا کہ آپ کا یہ ہو لیا اور آپ کے ہاتھ میں یہ تصویر اور یہ حرام کام کیا آپ کا یہ سارا کاروبار, وہ کیا کہتے ہیں جناب یہ میرا دین ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا مذہب ہے یہ میرا. یہ اس کے نفس نے اس کو مطمئن کر رکھا ہے, ایسے بہت لوگ ملے ایک اور واقعہ یاد آ گیا غیر ملک کا ایک ساتھی نے بتایا اس کو بتایا کہ کچھ دوست کٹھے کہیں کسی ملک میں گئے ہوئے جہاں بے حیائی اور یہ چیزیں ساری عام گئی اسی کام کے لیے, تو کہتے جیسے وہاں پہنچے تو نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا, ایک ساتھی نمازی تھا باقی نہیں تھے, اس نے جاگتے ہی جیانا کیا کیا نماز کی نیت مانگ لی, یہ واقعہ بتایا نماز کی نیت مانگ لی اور انہوں نے آرڈر دینا شروع کر دیا شراب کا اور جو بھی تھے, یہ اپنی ان کو فہرست دے رہے ہیں وہ نماز میں اشارہ کر رہا ہے ایک دریلی بھی ہر چیز کا آگے بتا رہے ہیں. نماز چل رہی ہے, نماز جب دل رنگا جاتا ہے نا, گناہوں سے لت پت ہو جاتا تو شعور احساس ختم ہو جاتا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے. لیکن صاحب کے ساتھ کیا, اس لیے یہاں سے مار. اب بتائیے یہ بات میں اب کی کر رہا ہوں یا آپ کو واقعات چند ایک اشارہ کر رہا ہوں, ہر ایک کے سامنے ہوں گے. اور یہ بات اس وقت کی ہے 8,000 سال پہلے, کہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے نا, اس لیے فرما رہے ہیں کہ جہاد باطن کیا ہے کہ تمام الفت اور ربط والی حرام چیزوں کے تمام ایک حرام چیز, ہر الفت کرنے والی حرام چیز, محبت کرنے والی ربط والی کیا, اور شریعت مطہرہ کے جملہ احکام بجا رہا ہوں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ اللہ نے ہمیں جامع شریعت عطا فرمائی ہے. اس کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں, باقی اس کے ذیلی ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. 5 بڑے بڑے
حضرت عامر رحمت اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نور سے منور فرمائے.
ابھی زیادہ اکثر 100 سال کا تقریباً ہوگا, تعلیمات ان کی اس وقت جب وہ بیان فرمایا کرتے تھے اس کی طرف فرماتے تھے, مانتے تھے عقائد کسی نہ کسی حد تک چلو کچھ صحیح کر ہی لیتا ہے بتا, اور عبادات بھی کسی نہ کسی حد تک جو جو جو, جو تھوڑے دیندار ہیں, نماز بڑوں سے سیکھ لی چلو شروع کر دی, روزہ آ گیا رمضان میں روزہ بھی رکھ لیا, زکات بھی چلو دے دی, حج کا موقع ہے حج بھی کر لیا, لیکن یہ 3 شعبے ہیں, معاملات, معاشرت, اخلاق, دینداروں کو چھوڑ رکھے. کاروبار غلط طریقے راج اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. اس کے ماہرین سے پوچھنے کی فرصت نہیں ہے. مال کی محبت ایسے گھر کر چکی ہے کہ مال کے اضافے کے لیے, بڑھانے کے لیے جو اسکیم آ رہی ہے لپک کے اس کی طرح جا رہے ہیں. یہ بھی پوچھتے شریعت کیا کہہ رہی ہے, نہیں ہے جی. قرض لے کے نہ دینا ایسی عادت پختہ ہو چکی ہے, پختہ ہو چکی ہے کہ نیت ہی نہیں, نہیں جی. جب لینا ہے تو لہجہ اور ہے, جب واپسی دینا ہے تو لہجہ. حضرت سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے بہت ان کو ظرف دیا تھا, بہت ظرف دیا تھا, اللہ نے ان کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا اس جیسا. وہ فرماتے تھے ان قرض لینے والے مجھے اب یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں اب قرض نہیں لیتا, بلکہ جتنا میرے میں تحمل ہے نا اتنا ویسے دے دیتا ہوں, قرض نہیں لیتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کی خاص ولی ہیں. مدینہ منورہ میں زندگی کا ایک حصہ گزارا, ظاہر ہے ان سے قرض لینے والے بھی دینی لوگ ہی ہوں گے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی ہوگا. فرماتے یہاں پہنچا دیا, آپ کو 10,000 مانگتا تو 1,500 ویسے دے دیتا, قرض نہیں. قرض لینے والوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا, سمجھے, یہاں تک نوبت آ گئی. اب میں قرض جتنی مجھ میں ہوتی ہے وہ یہ لے لے, بس کیونکہ دینا ہی نہیں واپس. یہ عام ہے. ایک صاحب سے قرض لیا میں نے, چھ مہینے کی میعاد ہمارے حضرت کی مطابق تھی, مجھ سے قرض لیا ایک دفعہ چھ مہینے کے لیے, وہ تیسرے دن مجھے واپس دے رہے ہیں. تیسرے دن یہ آپ کا قرض دینا, حضرت چھ مہینے کا وعدہ ہوا تھا, میں اس لیے کیا تھا کہ وعدہ خلافی نہ ہو, لیکن اللہ نے انتظام کر دیا یہ اپنے پیسے کو. اور پھر فرمایا کہ پیسے پاس ہوتے ہوئے قرض واپس نہ کرنا چوری ہے. اب بتاؤ, تو ایسے ہی میں نے لیا کسی ضرور سے چھ مہینے کا, تو ایک مہینے کے بعد جو ہے اللہ نے انتظام کر دیا, میں نے انہیں بلایا کہ یہ آپ کا قرض کر لیں گے, کر لیں گے نہیں یہ پکڑو, یہ چھ مہینے نہیں یہ پکڑو. تو وہ صاف فرماتے ہیں کہ زندگی کا پہلا قرض واپس ہو رہا ہے. وہ صاحب کیا کہتے ہیں, زندگی کا پہلا قرض واپس ہو رہا ہے. مجھے بھی اسی فیصلے میں لانا چاہتے تھے, تیرہ ساڑھے تیرہ تیرہ لاکھ دینی لوگوں کا ہے نا قرض واپس لانا, دینی لوگوں کا. نام ہی نہیں, اور دینی سفر بھی کر رہے ہیں اور کام سب ہو رہے ہیں, لیکن میرے پیسے ملے کیوں جی نہیں ہے. معاملہ پڑتا تو پتا چلتا. اسی لیے دیکھیے یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں, اس زمانے فرما رہے ہیں کہ یہ نفس کا جہاد جو ہے, طبیعت سے جہاد جو ہے, اندر سے جہاد جو ہے, یہ ہر وقت کا ہے. زیادہ اشد اس لیے ہے کہ یہ نام ہے تمام الفت اور رغبت والی حرام چیزوں کے خطرہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا, اور شریعت کے جملہ احکام عقائد ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق اور تمام ممنوعات سے باز رہنے کا, تمام ممنوعات سے یعنی جتنی چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان سے, یعنی کہ جو رغبت ہے وہ لے لیے, جو نہیں ان کو جس کو میرا جی چاہا چھوڑ دیا, جس کو نہیں چاہا میرا نفس ابھر کے یہ کہتا ہے دیکھو تو یہ تو نہیں کر رہا نا, یہ تو نہیں کر رہا نا, وہ ایک آدمی جو نہیں کر رہا نا اس کو جتا کے باقی جو کر یہ جا رہا ہے حرام کام جو ہے تاکہ توجہ نہ جائے, وہ مطمئن کر دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں, تو جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالی کے حکم کی تعمیل کی, الفاظ میں غور کریں, یہ صوفی ہیں کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور نہیں ہے, شریعت ہی طریقت ہے, کوئی طریقت شریعت کے خلاف یہ ہے صاحب شریعت صاحب طریقت. تو جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق, جہاد ظاہر بھی جہاد باطن بھی کے متعلق حق تعالی کے حکم کی تعمیل کی, اپنی حکم کی نہیں, نفس کے حکم کی نہیں, اپنی طبیعت کی نہیں, اپنی خواہش کی نہیں, ماحول کی فضاؤں کی نہیں, اللہ کے ہے حکم کی تعمیل کی, اور اس کو ہاں اس ہاں جس شخص نے دونوں جہادوں کے متعلق حق تعالی کے حکم کی تعمیل کی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ انعام ملا, یعنی کہ وہاں ملے گا یہاں بھی ملے گا. اس کا ظاہری جہاد بھی کیا موقع آیا, اور باطنی جہاد وقت کا یہ بھی کیا حق تعالی کے حکم کی تعمیل پر, اس کے مطابق اس کو دنیا آخرت دونوں میں کیا ملا, انعام ملا. آگے فرماتے ہیں, شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں فصل کھولی جائے کہ شہید کو ان کا ذرا بھی درد نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے لیے اللہ کے باغیوں کے ساتھ قتال کرتا ہے اور پھر اس میں قتل کرتا کرتا خود بھی شہید ہو جاتا ہے. اس کو جو زخم لگتے ہیں وہ زخم ایسے ہی ہیں جیسے علاج کے لیے کسی کے زخم کیا تو اس کو درد نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی کہ فاسق مادہ نکل رہا ہے. وہ زمانہ حجامہ کا تھا, اب بھی حجامہ کراتے کراتے نا, جیسے فصل کھولی ہے اور شہید کو ان کا ذرا بھی درد نہیں ہوتا. اور اپنے نفس پر جہاد کرنے والے اور گناہ سے توبہ کرنے والے شخص کے حق میں موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا. جیسے ظاہری جہاد میں جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی, اسی طرح باطنی جہاد والا بھی جو اپنے نفس پر جہاد کر رہا ہے اور گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس شخص کے حق میں موت ایسی جیسے پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا. کیوں جی, پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا کہ تکلیف تو درکنار وصال محبوب کا وسیلہ ہونے کے سب پیاری معلوم ہوتی ہے. یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, یہ موت کو پریشانی نہیں سمجھتا, یہ موت کو مصیبت نہیں سمجھتا, یہ موت کو جیسے پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی مل گیا سرور آ جاتا ہے, نہیں آ جاتا. یہ موت چونکہ محبوب اللہ اس کا محبوب بن چکا ہوتا ہے اور موت محبوب سے ملاقات کرانے والی ہے, وصال کا ذریعہ ہے, تو اس کو یہ موت کیا ہوتی ہے, سب سے پیاری معلوم ہوتی ہے. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں بھی اس لذت سے آشنائی کرا, اللہ ہمیں ان دونوں کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ ہر وقت کا جہاد ہے نفس کے خلاف, ہر وقت کشمکش چلتی جائے گی. اب اندر میں ہم نے ہمت لینی ہے, نفس ابھرے گا, بچلائے گا, پھسلائے گا, شیطان ہمیں سبق باب دکھائے گا, گناہوں کی طرف ہمیں رغبت دلائے گا, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اندر میں ہمت حاصل کرنی ہے. اور اس ہمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہرین اللہ والے ان کی صحبت میں ان سے سیکھنا ہے یہ فن کو, اور اسی کی کڑی ہے یہ ذکر بھی جو بھی ہم جس کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ذکر جو ہے ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, یہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمیں وہ قوت وہ ہمت ملے کہ نفس ابھرے اس کو دبائیں, نفس بچلائے ہم اس کو دبائیں, نفس پر غلبہ حاصل کریں, شیطان کے مکروں سے بچنے کے لیے ہمت حاصل کریں, ماحول کی گندی سنائیں ہم پر غلبہ کریں, ہم اپنے اندر وہ ہمت حاصل کریں اور اللہ کی اطاعت پر آ جائیں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. اس کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے جس کا مستقل حکم ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اور غفلت میں سناؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہی فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, بس قسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا, فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے، اندر روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے، گناہ کے خلاف ہمت حاصل کرنے کے لیے، شیطان کے خلاف طاقت حاصل کرنی ہے، تو تنہائی میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دل کے اندر اس کی تکرار مشق سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اندر وہ صلاحیت حاصل کر لیں.
فتبارک اسم ربی کا، رب کا یہ نام جو ہے، اسم جو ہے بڑا متبرک نام ہے.
اس کا تبرک یہی ہے کہ دل کے اندر وہ قوت آئے گی جو گناہ کو چھوڑنے میں مدد دے گی، اطاعت پر آنے کی طاقت ملے گی. یہ تصور کا ذکر ہے، تصور سے دل پر لفظ لکھنا اللہ، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر وہ قوت و ہمت، وہ لطافت و شفافت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں، تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے محبت سے کچھ دیر اس کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہاں تو تعلیم کے لیے ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اصل ذکر ہم نے اپنے روزانہ کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کی مشق کرنی ہے. اصل یہ ہے تبتل کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر، جس سے اندر میں قوت آئے گی. اللہ کرے اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں. اللهم بعدد كل ذرة معك ألف ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبلغ قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا، وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دلی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.